السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، رمضان المبارک میں جن اعمال کی ترغیب دی گئی ایک تو خاص وقت کے اعتبار سے ہیں اور کچھ جو ہیں بالکل عام ہیں. جیسے ذکر کی کثرت کی ترغیب کہ اس مبارک مہینے میں ذکر کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. اذکار بہت سی شکلوں میں ہیں، لیکن سب سے بہترین شکل وہ ہوتی ہے کہ جو خود اللہ رب العزت کی ذات مبارک سے نکلی ہوئی چیز، یعنی اللہ کا کلام. کلام الہی ذکر کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے. تو کلام الہی کا پڑھنا، کلام الہی کا سننا، اس کی کثرت ہونی چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر مخلوق ہے، مخلوقات میں نہیں ہے اس کا شمار. جو اس کی حقیقت ہے اللہ کے کلام کی، وہ مخلوق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس پیپر پہ چھپتا ہے وہ پیپر مخلوق ہے، جس روشنائی سے لکھا جاتا ہے وہ روشنائی مخلوق ہے، لیکن جو نقوش جن الفاظ اور معانی پر دلالت کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کی شان یہ ہے کہ بس اس کا تلفظ کرنا ہی مقاصد میں سے ہے، اس کو دہرانا ہی مقاصد میں سے ہے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. اسی لیے اس وحی کا نام وحی مطلوع ہے، تلاوت کی جانے والی وحی، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے نا، یہ سب چیزوں کی اصل ہے. بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کلام پہلے ہے، چیز بعد میں ہے. اللہ نے امر کن پہلے فرمایا، پھر اشیاء وجود میں آئیں. اور قرآن پاک جو ہے وہ قول الہی ہے، کلام الہی ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ فعل الہی ہے، اللہ کا کام ہے. والشمس اللہ نے فرمایا ہے، تو فرمانے میں والشمس ہے، کرنے میں سامنے سورج ہے، وہ فعل الہی یا قول الہی. والقمر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یہ سامنے چاند بنایا ہوا ہے، یہ بات الہی ہے، قول الہی ہے، کلام الہی ہے، وہ فعل الہی. اور قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہے، پوری طرح موافقت ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہی فرمایا، جو فرمایا وہی کیا. عجیب چیز ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنی چاہیے، سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. جتنا زیادہ سن سکے آدمی سنے، جتنا زیادہ پڑھ سکے آدمی پڑھے. اور اس مبارک مہینے کو مناسبت ہے اس قرآن پاک سے، کیونکہ جتنے کلام ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئے. تورات بھی رمضان میں ہی اتری ہے، انجیل بھی رمضان میں ہی اتری ہے، زبور بھی رمضان میں ہی اتری ہے، قرآن پاک بھی رمضان میں ہی اترا ہے. ایک ساتھ جو ہے لوح محفوظ سے آسمان اول پر، وہ ایک رمضان میں اترا ہے. اور پھر ہر سال آسمان دنیا سے جو فرشتوں کے حوالے کرنا طے کیا جاتا تھا جس کا اتارنا، وہ دھیرے دھیرے نجمن نجمن سال کے مختلف حصوں میں، شب و روز میں، سفر میں، حضر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نکلتا رہا ہے، نازل ہوتا رہا ہے. 23 سال کے اندر نجمن 23 سال کے اندر نازل ہوا پورا، لیکن ایک مرتبہ دفاتن وہ تو نازل ہو گیا اور وہ رمضان میں ہی ہوا ہے، رمضان شب قدر میں قرآن پاک میں جس کا ذکر موجود ہے. اس لیے اس کی یہ مہینہ جو ہے اس کو پڑھنے سے طبیعت بہت آمادہ بھی ہوتی ہے اور آسانی سے پڑھ لی جاتی ہے اور زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، رغبت سے سن لیا جاتا ہے. تراویح میں پورا قرآن پاک سننے کے عادی ہیں مسلمان ماشاءاللہ سے، بعض لوگ تو زیادہ سن لیتے ہیں، بعض ایک قرآن تو سن ہی لیتے ہیں. رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں امام صاحب اگر تھوڑی سی قراءت لمبی کر دیے تو طبیعت میں جو ہے ایک قسم کی وہ آ جاتی ہے، کیا بھائی تم نے تو تراویح شروع کر دی. لیکن خود تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ طبیعت میں کوئی کسی قسم کی ناگواری نہیں ہوتی. یہ انوارات ہیں، یہ رمضان کے بھی انوارات ہیں، یہ قرآن کے بھی انوارات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی جو وقت باقی رہ گیا ہے اس میں کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام، اور قرآن کے علاوہ دوسری شکلوں سے بھی ذکر کا اہتمام. ویسے تو صائم جو ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، صوم ایک فعل متعدی ہے، ایسا کام ہے جو ٹائم لیتا ہے. اعمال دو قسم کے ہمارے ذمے اللہ نے لگائے ہیں، ایک وہ جو وقت لیتے ہیں، ایک وہ جو وقت نہیں لیتے ہیں، فعل ممتد فعل غیر ممتد. تو یہ روزہ جو ہے ان میں سے جو وقت لیتا ہے، صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک وقت لیتا ہے پورا، تو ظاہر ہے کہ جو وقت لینے والا عمل ہے اس پورے عمل میں آپ عامل ہی شمار ہوتے ہیں اس کے. تو اسی وجہ سے روزے دار سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، بیٹھا ہے تو بھی عبادت میں ہے، کام کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، عبادت کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، عبادت انجام دے رہا ہے تو ڈبل عبادت میں ہے، ٹرپل عبادت میں ہے، چونکہ عبادت کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. بزنس کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، بزنس اپنی جگہ پر عبادت ہے اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اللہ کے حکم اس میں پورے کیے جا رہے ہوں اور اس کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم نہ توڑا جا رہا ہو. جیسے نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نوکری کے وقت میں حلال نوکری کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، اور وہ نوکری جو کی جا رہی ہے وہ حلال ہو. ایسی چیزوں کا بیچنا جس کو خود نہیں کھا سکتے یہ حرام ہوتا ہے. بہت لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے، جو چیز آپ خود نہیں کھا سکتے وہ دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے، ایون جانور کو بھی نہیں دے سکتے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرغی مر جائے گھر کی، زمانے میں فارم وارم کہاں تھے، مرغی کے فارم تھے نا، مچھلی کے فارم تھے، ایسے گھروں میں جو مرغی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، کیونکہ کہ کتے کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مری ہوئی مرغی آپ نہیں کھا سکتے، رکھ دو اس کو ایک جگہ پر کتا خود کھا لے. کتے کے لیے تو وہ حلال ہے، مگر ہمیں کھانا بھی حرام، کسی کو دینا بھی حرام. تو ایسی دکانوں میں، ایسے شاپوں میں کام کرنا جس میں حرام چیزیں بیچنی پڑ جاتی ہوں، اصولاً صحیح نہیں ہے. صرف اس میں اتنا ہی ملحوظ رہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فی الحال کوئی نوکری دوسری دستیاب نہیں ہے تو استغفار کرتے ہوئے آدمی اس کو انجام دے، باقی بہت جلد اس سے خلاصی پا لے، نکل جائے. وہ سور کے پیزے سے سپلائی ہو رہے ہیں، جنہیں والا جو چاہے وہ بیچ رہے ہیں، غیر ذبیحہ جانور بیچ رہے ہیں، اور جنہیں لاٹو بیچ رہے ہیں، ٹکٹوں بیچ رہے ہیں جوئے کے، نہیں ہے یہ سب. کمائی حلال ہو تو پھر وہ عبادت ہے، اور کسی فرض کو چھوڑا جانا جا رہا ہو تو وہ عبادت ہے. کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ، اور عبادت کر رہا ہو آدمی تو وہ عبادت ہے. اور سب حالتوں میں روزے دار عبادت میں ہے، خاموش بیٹھا ہے تو بھی عبادت میں ہے، اور اگر بول رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے. اور روزے دار سے اگر کسی کو غیر اختیاری تکلیف پہنچے تو اس کو پسند کرنے کا حکم ہے. میں ایک حدیث شریف سے استدلال کر رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اگر بدبو آ جائے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور ویسے روزے دار کو نہیں چاہیے کہ وہ بو محسوس کرائے، مسواک کا اہتمام کرے، خالی برش کا اہتمام کرے بغیر پیسٹ کے، کیونکہ اگر برش پیسٹ وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور مکروہ تو ہو گئی ہوگا، مزے والی چیز ہے وہ. خالی برش کر سکتے ہیں، اس میں زبان بھی صاف کی جا سکتی ہے، مسواک کیا جا سکتا ہے، اور مسواک تو سنت ہے، برش بھی سنت ہے. مسواک میں دو سنتیں پوری ہوتی ہیں اور برش میں ایک سنت پوری ہوتی ہے. مسواک میں دو سنتیں جو پوری ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو مسواک کرنا سنت، اور دوسرے مسنون مسواک کو استعمال کرنے کی سنت. استعمال سواک المسنون السواک سنتن، اور سواک کے مسنون کا استعمال کرنا وہ ایک سنت ہے. یعنی وہ ایک لکڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے، اس کا آلٹرنیٹ کے طور پر برش آ گئے ہیں، تو وہ بھی اگر کوئی کر لے گا تو سنت سواک جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. استعمال سواک کے مسنون کے استعمال کی جو سنت ہے وہ نہیں ہوگی. اسی لیے نماز کے لیے تھوڑا سا وہ بھی کاڑی گڑ جیب میں رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضیلت حاصل کرنے کے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو وہ تو چاہیے آدمی کو اہتمام کرے کہ منہ سے بو نہ آئے، لیکن دوسرے کو یہ سنایا گیا ہے کہ اگر روزے دار کے منہ سے بو آ جائے تو وہ برے ماننے کی چیز نہیں ہوتی، وہ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے، خلوب معدہ کی وجہ سے اس کے اندر سے آ رہی ہے ایسی ہیک، تو وہ پسند کیے جانے کی چیز ہوتی ہے. ایک مثال ذہن میں آئی جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز کیوں پسند ہوں گی. اگر کسی کا بیٹا ریسلر ہو، کشتی لڑ رہا ہو مثلا، محنت کا کام کر رہا ہو کوئی، اور اس کشتی میں اس کو ادھر سے ادھر سے مٹی لگ گئی، کچرا لگ گیا، سب ادھر سے ادھر آلودہ ہو گیا، یہاں سے وہاں تک لڑتے 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 اور جیت گیا وہ، تو باپ کو وہ مٹی جو کشتی لڑنے کی وجہ سے اس کو لگی ہے وہ بری لگ سکتی ہے. اسی حالت میں گلے لگا لیتے ہیں، اسی حالت میں گود میں اٹھا لیتے ہیں، اسی حالت میں مبارکباد دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مٹی نے تو کمال کیا نا، جس چیز سے کامیابی وابستہ تھی ایک کمال وابستہ تھا، اس کمال اور کامیابی کے ساتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک بندہ مومن روزے کے فرض کو انجام دیتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ دن چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ گرمی ہے کیا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ مشقت کے ساتھ میں رکھتا ہے یا آرام کے ساتھ میں رکھتا ہے، بس اس کو روزہ رکھنا ہے. بس اللہ کا حکم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، بس روزہ رکھنا ہے، بس جناب روزہ رکھتا ہے. اب سحری ہوئی یا نہیں ہوئی، سحری کے لیے آنکھ کھلی نہیں کھلی، ظاہری سحری کو بھی آنکھ نہیں کھلے گی تو میدا خالی ہو جائے گا. جب میدا خالی ہوگا تو آپ کتنا بھی کلی کرتے رہو تھوڑی بہت تو منہ سے ہی کائے گی برابر. اس لیے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوش افضل ہے. شہید کا خون اللہ کو پسند ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو تو دھونے کا بھی حکم نہیں، شہید کو اسی حالت میں دفنا دیا جاتا ہے. یہ تو بہت یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے اس کی وجہ سے. کیا ہوا؟ جلدی کر دے رہے ہیں؟ اچھا کرو، کہہ رہا ہو 5 منٹ کی بات کرو. اب کیا ہے 5 منٹ ہو گئے، اب ٹھیک ہے 20 رہے ہو رہے ہیں، بڑا دکھ کوئی مسئلہ نہیں، ٹپ تو دیر ہو گئی. تو ذکر کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. دیکھنے میں لا الہ الا اللہ بہت معمولی جملہ ہے اور بہت تھوڑے وقت میں ہو جاتا ہے میرے دوستو، لیکن یہ ہے کہ یہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے زیادہ وزنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی اسپیشل ذکر دے دیجئے کیونکہ میں آپ کا اسپیشل ہوں بہت. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو کہا کہ پروردگار یہ تو آپ نے ساری مخلوق کو دیا ہوا ہے، مجھے کوئی خاص؟ فرمایا موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. پھر فرمایا کہ اگر ایک پڑھلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، تو جس میں آسمان اور زمین رکھے گئے کلمے کے وزن کی وجہ سے وہ پڑھلا اڑنے لگتا ہے، اتنا ہلکا ہو جائے گا. جیسے ایک چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دیں، آپ اپنا پین رکھ دیں اور دوسری طرف 10 کلو کا بانٹ رکھ دیں، دوسرے پڑھلے میں 10 پاؤنڈ کا کوئی پتھر رکھ دیں اور ایک طرف پین رکھ دیں، تو جس میں پین رکھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اڑ جائے گا، کچھ حیثیت ہی نہیں ہوگی اس کی. لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے، سارے نبیوں نے پڑھا ہوا ہے، سارے نبی پڑھتے تھے، سارے مخلوق پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلمہ ہے، کلمہ طیب اس کا نام ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب اللہ کی طرف چڑھتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور اعمال صالحہ اس کو اٹھاتے رہتے ہیں. زندگی بھر کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ کو اٹھانے کے لیے ہیں. نماز، روزہ، زکاة، صدقات، حسنات، یہ آدمی کا جب کلمہ طیبہ ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے، زندگی بھر عمل اس کو اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے، ویسی چیز ہے یہ. استغفار کی کثرت ہے اور دعا کا اہتمام ہے، کیونکہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوتا ہے، عبادت میں ہے اللہ کے سامنے. دعا کے اندر جنت کو مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا ہے. تو جن اعمال کی ترغیب دی گئی رمضان المبارک کے مہینے میں، میرے دوستو اس کی کثرت کرنی چاہیے. اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا اپنے پاس، دیکھتے دیکھتے پہلے تو بہت ڈر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اتنی گرمی میں رمضان آ رہا ہے، رمضان کے نام سے ہیبت ہو رہی تھی، وہ نکل بھی گیا آدھے سے زیادہ رمضان، اور کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے آدمی کو، مگر جب کرتا ہے آدمی کچھ بھی نہیں، نکل جاتا ہے وقت. اور رمضان کے اخیر عشرے میں خاص طور پر تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہر شب لیلۃ القدر ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. چاند اگر 29 کا ہو جاتا ہے تو پھر پورے چین بدل جاتی ہے تاک راتوں کی. 30 کا ہوتا ہے تو تاک راتوں کی چین پوری بدل جاتی ہے. تو نہ تاک کو چھوڑ سکتے نہ جفت کو چھوڑ سکتے. اعتکاف مسنون، پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے 10 روز کا اعتکاف مسنون. اور ایک دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، جو حسب سہولت ہوتا ہے، وہ نفل اعتکاف ہے. سنت والا اعتکاف جس کو کہتے ہیں، وہ پورے 10 دن کا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اس کا وہ ایک مستقل اعمال میں سے، اعمال دین میں سے ہے وہ چیز. اور ہر بستی میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا رکھنا تو مسٹ ہے، نہیں تو ساری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں. ہر مسجد کے قریب میں رہنے والوں میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا مسجد میں تو ہونا ضروری ہے، کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اور پوری کمیونٹی کے واسطے مانگیں، اور ان کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں 10 دن کے واسطے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے. اور ایک دن کا اعتکاف آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیتا ہے، کھائی بڑی بڑی، اور ہر کھائی کی مسافت آسمان و زمین کے برابر کی ہے. اللہ کے دربار میں پڑ گئے، بہت کریم، بہت غنی، بہت سخی، بہت داتا، اس کے دروازے پہ ایک فقیر جا کے پڑ جائے کہ نہیں میں تو اپنی مراد لے کے جاؤں گا، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 2000 چاہیے ہی چاہیے. اور وہ بہت بڑا مالدار، بہت بڑی حیثیت والا آدمی ہے، صبح دیکھا پڑا ہوا ہے، دوپہر میں دیکھا پڑا ہوا ہے، شام تک دیکھا پڑا ہوا ہے، جان دو یار، دے دو اس کو. نہیں کر سکتا، کریم انکار نہیں کر سکتا، داتا انکار نہیں کر سکتا، سخی کا ظرف ہی الگ ہوتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ کوئی آدمی اتنا ذلیل ہو اس کے سامنے اور پھر وہ اس کو دھتکار دے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو کریموں کا کریم ہے. اس لیے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. وہ اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے، وہ 10 دن تک پڑا رہے گا تو بتاؤ کیا کچھ اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نوازش نہیں ہوگی. تو لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، اور اگر وہ مل گئی اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سے گزر گیا، قیمت سے کہنے کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف ایک مستقل عمل ہے، اور اعتکاف میں رہنے والا گناہوں سے تو بچتا ہی ہے، لہذا تلاوت کی بھی کثرت ہوگی، نوافل کی بھی کثرت ہوگی، استغفار کی بھی کثرت ہوگی، مسجد کے قیام کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہوگی. اعتکاف کے ساتھ میں روزہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت الگ ہوگی، اعتکاف کے ساتھ میں تراوی ہوگی، ظاہر ہے اس کی فضیلت ہوگی. اور تراوی پورے مہینے کی سنت ہے، تراوی پورے مہینے کی سنت ہے، اور قرآن شریف سننا تراوی میں وہ ایک الگ سنت ہے، یہ 2 سنتیں. اب جہاں پہ تراوی ختم ہو جاتی ہے، جیسے آج ہمارے پاس بھی مکمل ہو رہی ہے قرآن پاک، تو بعض لوگ جو ہے نا، ویسے تو مسلی کم ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے اچھا گمان یہی ہے کہ وہ پڑھتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں پڑھنا ہے، وہ تو رمضان کے ختم ہونے تک تراویح کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پورا. اور پھر اس کے علاوہ سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی، دور ہیں قریب ہیں اس سے بحث نہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا سعید خان صاحب پالنپوری، مولانا محمد سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال کے ہی بزرگوں میں سے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جس رشتہ دار کے پاس میں اس کے رشتہ داروں کی فہرست، جس آدمی کے پاس اس کے رشتہ داروں کی فہرست نہ ہو، اسے صلہ رحمی ہونا بہت مشکل ہے، یاد ہی نہیں ہے اس کو کہ کون ہے اس کا کون نہیں ہے. اور ایسے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں بعض مرتبہ قریب کے ہیں زیادہ، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ ہمارا ان کا اسٹیٹس بہت اونچ نیچ کا تھا، وہ بہت غریب ہم بہت امیر، یا ہم بہت غریب وہ بہت امیر، یا یہ کہ کسی وجہ سے چپکلش ہو گئی تھی خاندان میں تو دوری ایک مرتبہ ہو گئی تو منہ پلٹ گیا تو پلٹ ہی گیا, اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو, برسوں گزر گئے. یہ کل قیامت کے دن مسئلہ کر دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ الرحم شجرۃ من الرحمن, رحم جو ہے رشتہ جو ہے یہ خوشے کی طرح عرش سے لگا ہوا ہے, اور وہ اعلان کر اللہ پاک اس کو اپنے قریب بلائیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ جس نے اس کو جوڑا ہے آج میری رحمت اس سے جڑے گی, اور جس نے اس کو توڑا ہے آج میری رحمت اس سے ٹوٹ جائے گی. پورے رشتہ داروں کی فہرست, نزدیک کے, دور کے, ننیال کے, ددیال کے, سہری سہری منے سسرالی, ایک فہرست ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے. ان کے ساتھ سلوک, چھوٹا موٹا ہدیہ کیوں نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ خوش کرنے کی شکل ہوتی ہے, اہتمام سے کرنا ہے. اور اپنی زکات کو ادا کرنا ہے. ویسے تو پورے سال میں کبھی بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے, لیکن رمضان میں چونکہ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے, اس لیے پائی پائی کا حساب کر کے زکات دینا ہے. $10-20, $100, $200 جب زکات نکلتی ہے تو مسلمان بڑی خوشی سے دینے لگتا ہے, لیکن جب 5,000 نکل رہی ہے, 10,000 نکل رہی ہے, 50,000 نکل رہی ہے, اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کے پاس ملین ہے اس کے پاس تو اچھی خاصی نکلے گی نا بھائی, تو وہ جو آدمی پھر آگے پیچھے ہوتا ہے, ہیلے بہانے کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سمیٹ لوں, بچا لوں, کوئی تدبیریں کر لوں. میرے دوستو اس میں خیر نہیں ہے, ایک ایک پائی پائی کا حساب کر کے زکات نکالنا. اور زکات تو مال کا حق ہے, ایک ہے مال کا حق اور ایک ہے مال میں حق. مال ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس میں دوسرے غریبوں کا بھی حق ہے, لہذا وہ 2.5% آپ کو دے دینے ہیں, اور بقیہ بہت سے اللہ کی عبادتیں وہ ہیں جو مال سے ادا ہوتی ہیں, جسے بیوی کا حق, بچوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, ماں باپ کا حق, مہمان کا حق, مسجدوں کا حق, اداروں کا حق, مسافر کا حق, غریب کوئی مر جائے تو اس کے کفن دفن کا حق, کہیں آفت آ گئی مسلمانوں پر, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مال سے ہی ادا کیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو مال میں جو حقوق ہیں ان کو پہچاننا. اور ابھی کل ہم قرآن پاک جو سن رہے تھے تراویح میں, اس میں یہ مضمون ہے کہ سائل کے ساتھ میں بھی محروم کے ساتھ میں بھی, سائل وہ جو مانگنے والا ہو اور محروم وہ جو مانگنے سے محروم رہ گیا ہو, تو اس کا تفقد کرنا ہے کون ہے ضرورت مند, اپنے لوگوں میں کون ضرورت مند ہے, اپنے قریب کے لوگوں میں کون ضرورت مند ہے. بہت سے لوگ اپنے خودداری کی وجہ سے مانگتے نہیں. بس وقت ہو گیا, سنتیں پڑھ لیجیے. اللہ تعالی شانو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا ہو.